العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سكرة دو عالم نور مجسم شاہ بني آدم رسول محتشم سرابا جد و کرم شہنشاہ امم شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلسلہ ہے دار الافتاء اہل سنت، آپ کے سوالات ہوں گے اور مفتی حسن صاحب کے جوابات کا سلسلہ ہوگا، آپ بھی سلسلے پر توجہ رکھیے اور سلسلے سے اس کی بات سنیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو فائدہ ہوگا۔ جی سوالات شروع کیجیے۔
اگر ہمارے پاس 2 یا 3 تولے سونا پڑا ہوا ہے جو میری والدہ صاحب پہنتی ہیں، تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں نیٹ کے اندر، تو ہمارے پاس شرعی طور پہ ہمارے پاس کیا حکم ہے کہ ہمیں ہم پہ زکات فرض ہے کہ نہیں ہے؟ کیسے ادا کریں ہم زکات؟ ہمارے پاس نیٹ میں کوئی کیش میں ذرائع نہیں ہے ہمارے پاس کمانے کے۔
جی حضور کیا فرمائیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اول تو یہ سماعت فرما لیجئے کہ زکات اسی پر ہوتی ہے کہ جس کی ملکیت کے اندر نصاب ہو، لہذا اگر وہ سونا اگر آپ کی والدہ کی ملکیت میں ہے اور وہ نصاب تک پہنچتا ہوتا تو اس صورت میں جو زکات ہوگی وہ آپ کی والدہ پر ہوگی، آپ پر نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ جو نصاب زکات کا ہے اسے سماعت فرما لیجئے تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ کی والدہ کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ بنتی ہے یا نہیں بنتی۔ اگر تو آپ کی والدہ کے پاس فقط 2 یا 3 تولے سونا ہے جیسا کہ انہوں نے بیان کیا، تو فقط اگر اتنا ہی سونا ہے اور اس کے علاوہ کوئی چاندی نہیں ہے آپ کی والدہ کے پاس، اور نہ ہی آپ کی والدہ کے پاس جو ان کی ضروریات ہیں اس کے علاوہ کوئی رقم ہے، اور نہ ہی بیچنے کا کوئی سامان ہے، صرف اور صرف یہ 2 سے 3 تولہ سونا ہے، تو اس صورت میں ان کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوگا کہ آپ کے پاس جو نیٹ رقم ہے یا نہیں ہے، یہ تو اس صورت میں ہوتا کہ جب ان کے اوپر زکوٰۃ ہوتی۔ ہاں اگر آپ کی والدہ کے پاس اس 2 یا 3 تولے سونے کے علاوہ کچھ رقم ہے یا چاندی موجود ہے یا بیچنے کا کوئی سامان موجود ہے، یا یہ سونا جو ہے وہ آپ کی ملک ہے اور آپ نے صرف اپنی والدہ کو پہننے کے لیے دیا ہوا ہے آپ ہی کا، اور آپ کے پاس ایسی کوئی چیز موجود ہے چاندی یا ضرورت کے علاوہ رقم وغیرہ، تو پھر اس صورت میں زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اور پھر زکوٰۃ دینی تو پڑے گی بہر صورت آپ کو۔ یا تو یہ کہ یہی سونا بیچ کے آپ زکوٰۃ میں ادا کریں، یا پھر آپ کسی سے قرض لے کے زکوٰۃ ادا کریں، زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ ہاں کوئی صورت ایسی نہیں بنتی، بہت مشکل ہے ایسے کہ کسی کے پاس کوئی چیز دینے کے لیے نہ ہو۔ بہت ساری چیزیں دی جا سکتی ہیں، جیسے آپ کے پاس کوئی استعمال کی چیز ہے کہ جو استعمال کے اندر آ سکتی ہے، کپڑے وغیرہ ہیں آپ کے پاس، سامان ہے، تو وہ بھی مارکیٹ ویلیو کے حساب سے زکوٰۃ میں دے سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے، زکوٰۃ اس سے بھی آپ کی ادا ہوگی۔ بالکل ہی نہیں ہے، کچھ بھی دینے کو نہیں ہے، ایسی کنڈیشن پہنچ گئی، بہت مشکل ہے، لیکن میں ایک صورت بتا رہا ہوں،
جی جی،
تو پھر تھوڑا سا آپ ڈیلے کر کے اسے دے سکتے ہیں۔
جی ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ جی ہاں دوسرا سوال
مفتی صاحب کے بارے میں، ہمارا یہ سوال ہے زکات عید کے بعد بھی رمضان کے بعد بھی دے سکتے ہیں، اور یہ بھی سوال ہے ابھی جو فطرہ بنے گا رمضان کا، ابھی ہم تو عرب شریف میں رہتے، ابھی افضل کیسا ہوگا؟ ادھر دینا افضل ہے اور کبھی ہمارا گاؤں جو ہے گاؤں میں دینا اچھا ہے؟
صحیح جی حضور، سب سے پہلے تو عید کے بعد زکات دے سکتے ہیں۔
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کا جو تعلق ہے وہ رمضان کے ساتھ نہیں ہے، یہ بات کئی مرتبہ بیان کی جا چکی ہے۔ اصل جو زکوٰۃ ہے وہ سال پورا ہونے پر ہوتی ہے، اگر آپ صاحب نصاب مثال کے طور پر رجب کے مہینے میں ہوئے تھے تو جو زکوٰۃ ہے وہ آپ کو رجب کی اسی تاریخ پر فرض ہوگی جس تاریخ آپ صاحب نصاب ہوئے تھے، لہذا اس میں تو رمضان کا انتظار بھی آپ نہیں کر سکتے، آپ کو فوری طور پر رجب کے مہینے میں ادا کرنا ہوگی اور زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہی مثال کے طور پر شوال کے مہینے میں یعنی عید کے بعد ہوتی ہے، شوال کی 10 تاریخ کو 15 تاریخ کو آپ پہلی مرتبہ صاحب نصاب ہوئے تھے تو اگلے سال کی اس تاریخ کو آپ نے زکوٰۃ دینا ہوگی، تو لہذا اگر اس مہینے میں آپ صاحب نصاب ہو رہے ہیں تو پھر آپ کو اسی مہینے کے اندر زکوٰۃ دینا یہ ضروری ہے۔
ٹھیک، ماشاء اللہ۔ اچھا، اس میں انہوں نے یہ سوال کیا کہ فطرانہ، کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جیسے پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، ہندوستان سے مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو باہر ہے اپنے ملکوں سے، تو ایسی صورت میں فطرانہ اپنے ملک میں بھجوائیں اور دیں یہ افضل ہے کہ جہاں رہتے ہیں جیسے عرب شریف میں ہیں، گلف کنٹریز کے اندر، وہاں پر دیں؟
پہلی بات جو انہوں نے بیان کی اور ساتھ آپ نے بھی جو ارشاد فرمایا، تو اس میں یہ ہے کہ آدمی کے اوپر جو فطرہ واجب ہوتا ہے وہ اسی مقام پر ہوتا ہے جہاں وہ موجود ہے، لہذا جب آپ عرب شریف میں موجود ہیں، حرم شریف میں موجود ہیں، تو وہیں کی رقم کے اعتبار سے آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی، جتنے کا وہاں پر 2 کلو میں 80 گرام کا آٹا آتا ہے یا 2 کلو آپ پورا ہی لگا لیں تو اتنا جتنے کا آٹا آتا ہے اتنی رقم آپ نے زکوٰۃ میں ادا کرنی ہے، اب وہ کتنے ریال کا آتا ہے وہیں سے آپ کو معلوم ہو سکتا ہے، تو اس اعتبار سے فطرہ تو آپ کے اوپر وہاں کے اعتبار سے فرض ہوگا۔ دینے کی جو بات ہے وہ آپ وہاں دیں تو زیادہ اچھا ہے کہ اگر وہاں پر آپ کو ایسے افراد مل جاتے ہیں کہ جن کو صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے، شریف فقیر آپ کو وہاں مل جاتے ہیں تو پھر آپ انہیں کو ادا کریں، اور اگر وہاں پر آپ کو شریف فقیر نہیں ملتے تو آپ یہاں پر بھی اپنا وکیل کسی کو بنا سکتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف سے وہاں کی جتنی رقم بنتی ہے وہ پاکستانی کرنسی کے اندر یہاں پر دے دیں۔
بہت اچھا۔ اچھا، کل ایک جگہ پہ ایک دوست نے بتایا کہ زکوٰۃ کا حساب و کتاب کر رہے تھے تو گھر والوں نے کہا کہ بھائی فطرہ بھی ساتھ نکال دیجئے، اچھے اس کا وہ کیا کہتے ہیں اپنے کشمش وغیرہ کا اس طرح، تو کیا یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ ابھی سے ہی فطرہ نکال دیں؟
جی بالکل، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، ابھی سے بھی آپ فطرہ دے سکتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ فطرے کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو فقراء ہیں یعنی جو غریب لوگ ہیں وہ عید کی تیاری کر سکیں اور عید پر وہ کچھ رقم ان کو ملے تو عید کے دن کچھ اچھے کھانے وغیرہ وہ کھا سکیں اور اپنے بچوں کو کوئی عید کی خوشیوں میں شامل کر سکیں، اس لیے عید کے دن جو ہے وہ صدقہ فطر دیا جاتا ہے کہ بچوں میں وہ خوشیاں ہو جائیں۔ اب جیسے حالات ہمارے یہاں ہیں تو آپ سب کو معلوم ہے کہ ابھی جو پریشانیاں ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ شاید عید کی تیاریوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ہوگا کہ جس کو توجہ بھی نہیں ہوگی، ان کو جو ابھی پریشانی ہے وہ تو اپنے گھر کے معاملات چلانے میں ہے، یعنی بہت سارے گھر ایسے ہیں کہ جن کو کھانے کے ابھی لالے پڑے ہوئے ہیں، فاقے پڑے ہوئے ہیں، تو شریعت کے مقاصد کو سمجھتے ہوئے جو صدقہ فطر ہے وہ اس وقت نکالتے ہیں تو بالکل درست، بلکہ اچھا ہے کہ اس موقع پر ہی دے دیں تاکہ غریبوں کی مدد یہ کی جا سکے، اگرچہ کہ جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ عید کی نماز کو جانے سے پہلے بیان کی گئی ہے، ہم اس کے اوپر یہ نہیں کہتے کہ اس سے افضل کوئی چیز ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال یہ جو موقع ہے اس پر نکالنا یہ بہت اچھی بات ہے تاکہ جو غریب ہیں ان کی مدد کی جا سکے۔
جی کال دیجیے۔
میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ میں کسی کو اگر 2-4 لاکھ روپے خرچ دے چکا ہوں تو میرا پیسہ اب اس کے پاس ہے، کیا اس کی زکات مجھے دینا پڑے گا؟
جی حضور، کیا فرماتے ہیں؟ 2-4 لاکھ روپے دے چکے ہیں،
جی بالکل اس کی زکوٰۃ آپ کو دینا ہوگی، زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہوگی، اب آپ چاہیں تو، اور اچھا بھی یہی ہے کہ ہر سال جب آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو یہ جو 3-4 لاکھ روپے آپ کے ہیں اس کی زکوٰۃ بھی آپ ساتھ ساتھ نکالتے رہیں، اسی میں بہتری ہے، ورنہ یہ ہوگا کہ جب آپ کو ایک ساتھ پوری رقم ملے گی تو جتنے سال بعد ملے گی تمام سالوں کی ایک ساتھ نکالنا پڑے گی زکوٰۃ، اور اگر نصاب کا 5/5 حصہ جیسے ابھی مثال کے طور پر 50,000 روپے سے اوپر کچھ نصاب چل رہا ہے تو اس میں سے اس کا 5/5 حصہ جیسے 10,000 روپے سم تھنگ مل جاتے ہیں تو پھر آپ کو اس میں سے زکوٰۃ فوری طور پہ نکالنا پڑے گی 10,000 روپے کی، تو بہرحال عافیت اور بہتری اسی کے اندر ہے، ثواب کا کام ہے، نیکی کا کام ہے کہ فوری طور پر جب زکوٰۃ فرض ہو تو اس رقم کی بھی ساتھ ساتھ زکوٰۃ آپ نکالتے رہیں۔
اور واقعی مدنی چینل کے ناظرین، یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے اور فائدے کا کام ہے، اور اس سے دنیا بھی بڑا فائدہ ہے۔ ایک ہمارے دوست کو ہم نے مسئلہ سمجھایا تو ان کے جو بیڈ ڈیٹس تھے انہوں نے اس کی زکوٰۃ نکالی، تو زکوٰۃ نکالنے کے کچھ ہی دنوں بعد انہوں نے کہا کہ الحمدللہ، بلکہ ہاتھوں ہاتھ ہی شاید ترکیب یہ معاملہ ہو گیا تھا، کہ انہوں نے زکات نکالی اپنی، تو اس کے بعد جو ان کے بیڈ ڈیٹس تھے الحمدللہ وہ ان کو ریسیو ہو گئے، یہ نکال دینا چاہیے انشاءاللہ تعالی، اس سے اللہ نے چاہا تو ضرور برکت بھی ملے گی اور انشاءاللہ یہ جو پھنسے ہوئے پیسے ہیں یہ بھی واپس آ جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. جی کال دیجیے.
یہ سوال یہ ہے کہ میرا میں عشاء کی جو رکعتیں ہیں 17 میں 9 پڑھتا ہوں عموماً، تو اس طرح یہ نماز ہو جاتی ہے؟
ہاں 17 ہیں اور 9 پڑھتے ہیں.
9 پڑھتے ہیں، 17 9 پڑھتے ہیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ 4 فرض آپ کے ادا ہو جائیں گے، 2 سنت موقعہ آپ کی ادا ہو گئیں، وتر آپ کے ادا ہو گئے، تو جو چیز آپ پر لازم تھی وہ تو آپ نے ادا کر لی. اب اس کے علاوہ جو عشاء سے پہلے کی 4 سنتیں ہیں اور عشاء کے بعد جو 4 نفل پڑھے جاتے ہیں، 2 سنتوں کے بعد 2 نفل، 3 وتر کے بعد 2 نفل، تو ان کے چھوڑنے پہ اگرچہ کہ گناہ نہیں ہے لیکن اگر ان کو چھوڑنے کی عادت بنائیں گے تو یہ اچھا بھی نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ ان نوافل کو، ان سنت غیر مقدہ کو پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے آپ کو بہت فائدہ پہنچے گا. اور اس کا ایک بہت بڑا فائدہ، شارحین حدیث نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو نوافل ہوتے ہیں، سنت غیر مقدہ ہوتی ہیں، یہ ہمارے اعمال کے لیے ایک فصیل کی، ایک بارڈر کی حیثیت رکھتی ہے.
کیا بات ہے، ماشاءاللہ.
یعنی ایک گھر ہوتا ہے، اس گھر کے ارد گرد اگر فصیل بنی بھی ہو، یعنی باؤنڈری بنی، باؤنڈری وال بنی ہو، تو جو چور ہوگا، جو ڈاکو ہوگا، وہ فوری طور پر آپ کے گھر میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ اس کو اس باؤنڈری وال کو کراس کرنا پڑے گا، اس میں سے پہلے داخل ہوگا پھر آپ کے گھر کے اندر پہنچ پائے گا. اور اگر یہ باؤنڈری وال نہیں ہوگی تو کچھ اس کے لیے آسانی ہوگی کہ وہ آپ کے گھر کے اندر داخل ہو سکتا ہے. تو شارحین حدیث نے یہاں پر یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو نوافل اور سنت غیر مقدہ وغیرہ، مستحب وغیرہ ہوتے ہیں، یہ آدمی کے فرض کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں.
کیا بات ہے، ماشاءاللہ.
کیونکہ شیطان ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بندہ جو 5 وقت کا نمازی ہے، با جماعت نماز پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہے، تو یہ نہیں ہوتا کہ اس کو جھٹکے سے ساری کی ساری نمازیں چھڑوا دے، یہ اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. وہ پہلے پہل اس کے کوشش کرتا ہے کہ اس سے پہلی صف چھوٹ جائے، پھر اس کی تکبیر اولیٰ چھوٹ جائے، پھر اس کی جماعت چھوٹ جائے، پھر اس کے بعد اس کی نماز چھوٹ جائے، یہ وہ کوشش کرتا ہے. تو اگر آپ سنت موقعہ اور نوافل پڑھنے کے عادی ہوں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ شیطان کو یہ سنت غیر موقعہ نوافل چھڑواتے ہوئے ایک وقت لگے گا، آپ کے فرض تک پہنچنے میں اسے بہت ٹائم لگے گا. ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے آپ کو توفیق مل جائے اور دوبارہ آپ یہ نوافل و سنت غیر موقعہ پڑھنا شروع کر دیں اور آپ کے فرض و واجب کی بھی حفاظت یہ ہوتی رہے. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے، ہمارے بہت سارے احباب ہوتے ہیں ان کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جو چیز ان کے اوپر لازم ہے وہی کرنے کی کوشش کریں گے. جیسے مثال کے طور پر جو احادیث طیبہ کی روشنی میں چیز ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ظہر کی 12 رکعتیں ہیں، لیکن عمومی طور پر ہمارے یہاں لوگ پڑھیں گے 10 رکعتیں، عصر کی 8 رکعتیں ہیں لیکن عمومی طور پہ پڑھیں گے 4 رکعتیں، مغرب کی 7 رکعتیں ہیں اور عوابین کی 2 مزید پڑھیں تو 9 بن جاتی ہیں، تو عام طور پہ لوگ پڑھیں گے 5 رکعتیں، اور عشاء کی 17 رکعتیں، یہ مختلف احادیث کی روشنی میں علماء نے بیان کی ہیں، تو اس میں لوگ پڑھیں گے 9 رکعتیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا وقت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کچھ نہ کچھ صرف کرتے رہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے فوائد ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں.
حضرت یہ میسج پہ سوال ہے کہ اگر نماز کے دوران جمائی آئے تو کیا قرات جاری رکھیں یا رک جائیں؟ برائے کرم جواب ارشاد فرمائیں.
روکنا ہی پڑے گی، کیونکہ اگر جماہی کے دوران آپ تلاوت کریں گے تو آپ کے الفاظ کچھ سے کچھ نکلیں گے.
صحیح.
یعنی جو جماہی ہوتی ہے منہ کھول دیتے ہیں جس میں، یہ جب آئے تو اس وقت پہلے تو کوشش یہ کریں کہ آپ تصور یہ جما لیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو کبھی جماہی نہیں آئی، تو انشاءاللہ علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے یہ جماہی آپ کی ویسے ہی رک جائے گی. اور اگر پھر بھی آتی ہے تو پہلے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنے دانتوں سے اپنے ہونٹ کو دبا لیں تو اس سے رک جائے تو فبیحہ، ورنہ پھر اگر آپ قیام میں موجود ہیں تو سیدھا ہاتھ آپ استعمال کرتے ہوئے اس کو منہ پہ رکھ لیں تاکہ منہ کھلا ہوا آپ کا نہ رہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے.
یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایک آدمی کا فطرانہ کتنا بنتا ہے؟
ابھی میں نے عرض کیا کہ 2 کلو آٹے میں تقریباً 80 گرام کم، یہ ایک وزن ہے، پیمانہ ہے، تو اتنے کا جو آٹا ہوتا ہے، گندم کا آٹا، یہ دینا ہوتا ہے. باقی اس کے علاوہ پھر جو کیا آٹے کی، اسی طرح جو کھجور ہوتی ہے، کشمش ہوتی ہے، اس میں 4 کلو میں 160 گرام کم، یہ دینا، یہ صدقہ فطر بنتا ہے. تو اس کی رقم دیکھ لی جائے، جیسے ابھی آٹا جو ہے وہ تقریباً 50 روپے کلو ہے، تو 100 روپے تقریباً یہ زکات صدقہ فطر جو ہے وہ گندم کے آٹے کا بنے گا. پھر جو کا آٹا اس سے اوپر ہوگا اور کھجور اس سے اوپر ہوگی، کشمش اس سے اوپر ہوگی، تو بہتر یہ ہے کہ جس کے پاس گنجائش ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو صدقہ فطر بنتا ہے وہ ادا کرے۔
یہ پوچھ رہے ہیں کہ نماز میں ہاتھوں اور پیروں کی انگلیاں چٹکانا کیسا ہے؟
مکروہ تحریمی ہے، ناجائز ہے اور گناہ ہے، اور اگر عمل کثیر کی کوئی صورت بن گئی، یعنی ایسا عمل اختیار کیا اس کے لیے کہ دور سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ آپ نماز میں ہیں ہی نہیں، تو پھر اس صورت میں تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ مثال کے طور پہ کوئی یوں کر کے بالکل انگلیاں چٹکا رہے نماز میں، تو آپ کوئی دیکھے گا تو وہ یہ سمجھے گا کہ بھائی یہ تو نماز میں نہیں ہے۔ تو اگر ایسا عمل کیا کہ دور سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ آپ نماز میں نہیں ہیں، تو اس سے تو عمل کثیر ہو جائے گا، اور عمل کثیر سے آپ کی نماز یہ فاسد ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ اور عمل کثیر نہیں ہوتا، مثلا کسی نے ویسے ہی انگوٹھے یوں کر کے کڑاکے نکال لیے اپنے،
پاؤں کی انگلیاں
سے پکڑ لی اور اس سے اس کے چٹا جو کڑاکے ہوتے ہیں وہ نکلے، تو پھر اس صورت میں نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔
جی کال دی۔
میں نے یہ عرض کرنا تھا کہ ہم جیسے ہم جاب کرتے ہیں، وہاں پہ اگر ہمیں راشن دیتے ہیں یا کچھ پیسے دیتے ہیں رمضان شریف میں، وہ ہمیں لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟
جی حضور، کیا فرمائیں گے کہ
جاب کرتے ہیں اب مالک کی طرف سے راشن وغیرہ دیا گیا، تو اپنے آپ کو آپ دیکھ لیں کہ وہ دیتے، اگر تمام کے تمام جو ان کے امپلائیز ہیں سب کو دیتے ہیں کہ بھئی یہ جو بھی ہمارے یہاں کام کر رہا ہے تمام کے لیے یہ ہے، تو پھر تو ظاہر ہے کہ آپ بھی لے سکتے ہیں۔ اور اگر فقط ان کو دیتے ہیں کہ جو مستحق ہیں، اب وہ مستحق کی جو ڈیفینیشن ہے وہ وہی بتا سکیں گے، مثال کے طور پہ اس کو دیتے ہیں جن کو زکوٰۃ لگتی ہے، تو پھر تو ظاہر ہے کہ آپ کو وہی لے سکے گا کہ جس کو زکوٰۃ لگتی ہے، یا اس کو دیتے ہیں کہ جو مستحق ہوتا ہے، اس کی اتنی زیادہ تنخواہ نہیں ہوتی، گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، تو وہی لے سکے گا کہ جو مستحق ہے، اور اگر ویسے ہی وہ سب کو دیتے ہیں تو آپ کا لینا بھی یہ درست ہے۔
جی ایک اور سوال دیجیے۔
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ میری اگر 36,000 روپیہ تنخواہ ہو تو اس پہ میری زکوٰۃ کتنی ہوگی؟ جزاک اللہ خیر۔
36,000 روپیہ تنخواہ،
36,000 تنخواہ ہو یا آپ کی اس سے زائد تنخواہ ہو، یہ دیکھا جائے گا کہ آپ صاحب نصاب ہیں یا نہیں۔ صاحب نصاب کہتے ہیں اس شخص کو کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے، یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کے پاس رقم ہے جو اس کی ضرورت کے علاوہ ہے، یعنی اس کے جو ماہانہ اخراجات وغیرہ ہیں اس کو نکال کے اتنی رقم اس کے پاس موجود ہے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم تک پہنچ جاتی ہے، یا اس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے، یا اس کے پاس بیچنے کا سامان اتنا ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو پہنچ جاتا ہے، یا یہ سب ملائیں تو ملا کے جو ان کی رقم بنتی ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم تک بن جائے گی، تو پھر اس صورت میں یہ بندہ صاحب نصاب کہلاتا ہے۔ جب بندہ پہلی مرتبہ اتنی رقم کا مالک ہو گیا کہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر وہ پہنچ جائے گی، تو یہ صاحب نصاب ہو جائے گا۔ اب جب اس پر پورا سال گزر جائے گا تو اس کے اوپر زکوٰۃ دینا واجب ہوگی۔ مثال کے طور پہ 10 شعبان کو وہ پہلی مرتبہ صاحب نصاب ہوا، اس کے پاس اتنی رقم ضرورت کے علاوہ آ گئی، یا سونا چاندی وغیرہ آ گیا کہ جس کی وجہ سے وہ صاحب نصاب ہو گیا، اب اگلا جو 10 شعبان آئے گا اس میں اس کے اوپر زکوٰۃ یہ فرض ہو جائے گی۔ اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ 36,000 تنخواہ ہے یا اس کی اس سے زیادہ تنخواہ ہے، اب جتنی بھی 10 شعبان کو، اگلے 10 شعبان کو اس کے پاس رقم ہوگی، مالیت ہوگی، سونا چاندی وغیرہ بیچنے کا سامان وغیرہ سب کو دیکھیں گے، اور اس کا 2.5% پھر ان کو زکوٰۃ نکالنا پڑے گی۔
ٹھیک ہے، یہاں پہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ جو روزانہ رکھتا ہو کیا وہ تراویح کی جماعت کروا سکتا ہے، اور کیا تراویح نہ پڑھنے والا گناہ گار ہوگا؟
روزہ نہ رکھتا ہو اور تراویح پڑھا رہا ہے تو ابھی کیوں ایسا کیوں کر رہا ہے، روزہ کیوں نہیں رکھ رہا؟ روزہ اگر اس کے اوپر فرض ہے تو لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے گا، اور اگر وہ روزہ فرض ہونے کے باوجود روزہ نہیں رکھتا تو وہ فاسق ہے، اور اس کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھنا، کوئی بھی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، وہ گناہگار ہے کہ کھلم کھلا اگر اس طریقے سے روزے چھوڑ رہا ہے اور پھر اس کے بعد تراویح پڑھا رہا ہے، تو روزہ فرض ہو اور فرض روزہ کو چھوڑے تو وہ فاسق کہلاتا ہے، تو اس صورت میں اس کے پیچھے تو نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی، پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور تراویح یہ سنت مؤکدہ ہے، ہر ایک عاقل و بالغ مرد و عورت کے اوپر پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے، 20 رکعتیں پڑھنا ہے اس نے، تو اس صورت میں اگر اس نے تراویح کی رکعتیں چھوڑی یا مکمل تراویح چھوڑ دی اس نے، تو وہ گناہگار ہوگا اور اس کو توبہ بھی کرنا ہوگی، اور اگر اسی توبہ اس صورت میں جبکہ وہ رات نکل گئی، عشاء کی نماز کے فرض پڑھنے کے بعد سے لے کے صبح صادق سے پہلے پہلے تک یہ تراویح کا وقت ہوتا ہے، اگر اس درمیان میں کسی نے تراویح کی نماز ادا کر لی تو اس کی تراویح کی نماز ہو جائے گی، لہذا اگر وہ رات نکل گئی اور بغیر کسی عذر شرعی کے اس نے یہ تراویح چھوڑ دی ہے تو پھر اس صورت میں وہ گناہگار ہوگا اور اس کو توبہ کرنا ہوگی. یا ایک دو باتیں میں اور اس حوالے سے عرض کر دوں کیونکہ اب رمضان قریب ہے کہ تراوی کی جماعت جو ہے یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. یعنی اگر چند افراد نے بھی تراوی با جماعت پڑھ لی تو جماعت کا جو سنت مؤکدہ ہونا ہے وہ ادا ہو گیا. باقی افراد اگر گھر میں ادا کرتے ہیں تو ان کا گھر میں ادا کرنا جائز ہوگا, اگرچہ کہ اگر کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو, شرعی مسئلہ نہ ہو, تو بہتر یہی ہے کہ بندہ مسجد میں با جماعت تراوی ادا کرے. لیکن اگر چند افراد نے تراوی کی نماز با جماعت ادا کر لی تو اس صورت میں دوسروں پر سے اتنا ہوگا کہ جو جماعت کی سنت موقعہ ہے وہ ادا ہو گئی, باقی پر لازم یہ ہوگا کہ انہوں نے تراوی پڑھنی ہے. تو اب اگر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ پائے تو اپنے گھر پر تو بہرحال ان کو ادا کرنا ہی ہوگی. نمبر دو, یہ میں عرض کر دوں کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ تراوی کے لیے حفاظ کو رکھتے ہیں کہ اب جیسے مثال کے طور پر اب جس طرح کا ماحول ہے تو ایک بڑی تعداد ہوگی کہ مختلف مقامات پر تراویاں ہوں گی کہ مساجد میں گیپ کے ساتھ جس طرح کھڑا کیا جا رہا ہے تو ایک بہت بڑی تعداد ہوگی کہ جو گھروں کے اندر تراوی کرے گی, اور بہت سے وہ لوگ ہیں کہ جو عمرے وغیرہ پہ جایا کرتے تھے, مالدار لوگ جن کا معمول تھا رمضانوں میں, تو وہ اپنے گھروں کے اندر اب تراویاں کرائیں گے. تو اب اس میں چند باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ جس حافظ کو آپ رکھ رہے ہیں اس حافظ کا سنی صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے, نماز کے مسائل اس کا جاننا ضروری ہے, اس کی قراءت درست ہونا یہ ضروری ہے. اور وہ ایسا نہ ہو کہ داڑھی سارا سال منڈاتا رہا اور اب اس نے فقط تراوی پڑھانے کے لیے داڑھی رکھ لی اور اس کے انداز سے بالکل بھی ظاہر نہیں ہے کہ وہ اپنے اس فعل کے اوپر شرمندہ ہے, فقط وہ اس لیے داڑھی رکھ لیتا ہے کہ میں نے تراوی پڑھانی. ایک بہت بڑی تعداد ہے جس کو ہم خود دیکھتے ہیں کہ سارا سال ہمیشہ کا ان کا معمول ہوتا ہے کہ سارا سال وہ داڑیاں منڈاتے ہیں اور جیسے رجب شعبان کا موقع آتا ہے تو پھر وہ تھوڑی سی داڑھی بڑھا لیتے ہیں تاکہ لوگ ان کو کھڑا کر لیں. تو لہذا ایسے کو امام بنانا یہ جائز نہیں ہے, اس کے پیچھے جو نماز پڑھی جائے گی وہ مکروہ تحریمی ہوگی. دوسری بات کہ بعض لوگ پانچ روزہ, سات روزہ, نو روزہ یہ تراوی کرواتے ہیں اور اس میں قرآن پاک پڑھ لیا جاتا ہے, اس کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے اوپر تراوی پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے. تو الحمدللہ مدنی چینل کے ذریعے بہت زیادہ اس کو سمجھایا گیا ہے کہ تراوی میں قرآن پاک کسی ایک مسجد کے اندر اگر پڑھ لیا گیا تو سنت موقع تو ویسے ہی اس سے ادا ہو جاتی ہے. قرآن پاک کا پڑھنا یہ ایک الگ چیز ہے, وہ الگ سنت ہے, لیکن تراوی یہ جدا گانا سنت ہے. تراوی جو آپ نے پڑھنی ہے وہ پہلی رات سے لے کے آخری رات تک پڑھنی ہے, یہ سنت مقدہ آخری رات تک ہے. اگر آپ نے پانچ روزہ, سات روزہ میں پورا قرآن پاک سن بھی لیا تو پھر اس صورت میں بھی یہ نہیں ہوگا کہ آپ کے اوپر سے تراوی معاف ہو گئی. آپ نے تراوی یہ ہمیشہ جب تک رمضان باقی ہے آپ نے پڑھنا ہے. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے. ہمارے بہت سے احباب ان باتوں کا خیال نہیں رکھتے اور پھر اس کے بعد گناہ کا یہ سبب بن جاتا ہے.
بہت اچھا. اچھا, آپ نے ابھی داڑھی کے حوالے سے جو تراوی پڑھا رہا ہے اس کا فرمایا, سامنے جو ہوتا ہے جو سننے والا, اس کے لیے بھی داڑھی کا ہونا ضروری؟
سامنے دیکھیں اس کے پیچھے کوئی نماز تو پڑھ نہیں رہا ہوتا, تو اس لیے یوں تو نماز میں کسی دوسرے کی فرق نہیں پڑے گا, لیکن جو سامنے ہے نا, تو سامنے جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کی ایک عزت اور اس کی ایک ویلیو ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ قرآن پاک وہ سن رہا ہے, تو اس کو ایک مقام دیا جاتا ہے, مرتبہ دیا جاتا ہے. تو جو شخص ایسا ہو کہ جو شریعت مطہرہ کی کھلے عام خلاف ورزی کر رہا ہے اور سارا سال وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک سنت کو کہ جو مردوں پر ایک مٹھی رکھنا واجب ہے وہ اس کو مڈاتا رہا, اب آپ اس کو تعظیم دیتے ہیں, آپ اس کو رسپیکٹ دیتے ہیں, عزت دیتے ہیں اور ایک ایسے مقام پہ کھڑا کرتے ہیں کہ جہاں پر وہ لوگوں کے لیے عزت کا اور تعظیم کا مقام ہوتا ہے, تو اس لیے سامنے بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو اس طرح کے معاملات کرتا ہو.
صحیح جی. سب سے پہلے سوال دیجیے.
مفتی صاحب, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ رمضان کا روزہ کتنی عمر کے بچے پہ فرض ہوتا ہے؟
جی
فرض تو بالغ ہونے پر ہوتا ہے کہ جب بچہ بالغ ہو جائے گا تو اس بچہ ہو یا بچی ہو, جب وہ بالغ ہو گئے تو پھر اس کے بعد ان کے اوپر روزہ رکھنا یہ فرض ہوتا ہے. البتہ اگر بچے کی جسمانی کیفیت اچھی ہے کہ وہ روزہ رکھنے کے قابل ہے تو جب وہ سات سال کا ہو جائے تو والدین جو ہے وہ اس کو ترغیب دلائیں اور اس کو روزہ رکھائیں. دس سال کی عمر ہو جائے تو پھر بہت زیادہ ضروری ہے تاکید اس کے اوپر کہ اگر وہ قوت رکھتا ہے, جسم ایسا ہے کہ روزہ کو برداشت کرے گا تو پھر اس کو روزہ رکھوانا چاہیے تاکہ جب وہ بارغ ہوگا تو اس وقت تک وہ روزہ رکھنے کا عادی ہو چکا ہوگا. اور یہ ہم نظارے کرتے ہیں.
بالکل ایسے
الحمدللہ جو ایک اچھے اور دینی ماحول سے تعلق رکھنے والے بچے ہوتے ہیں وہ بچپن سے ہی روزے کے عادی ہوتے ہیں, تو لہٰذا جب ان کے پر روزے فرض ہوتے ہیں تو پھر ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا روزہ رکھنا, اور وہ خوشی خوشی روزہ رکھتے ہیں, اس فرض کو ادا کرتے ہیں. اور اس کے برعکس ہم ایک بہت بڑی تعداد کو دیکھتے ہیں کہ جو ویسے فن خان بنتے ہیں, یعنی بہت بڑی بڑی باتیں کریں گے لیکن پھر وہ کہتے ہیں ہم سے روزہ نہیں رکھا جاتا. یعنی ویسے وہ دنیا کا ہر کام کریں گے اور ہر کام کرنے کے ڈینگے ماریں گے کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن روزہ ہم نہیں رکھ سکتے. تو وہ وجہ کیا, ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی بچپن سے عادت نہیں ہوتی. تو اس لیے بچپن سے ہی بچوں کی عادت بنانی چاہیے کہ جب وہ اس قابل ہوں, جسم ایسا ہو کہ روزہ وہ رکھ سکتے ہوں تو پھر ان کو روزہ رکھوانا چاہیے. ہاں جسمانی کیفیت ایسی ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ بیمار پڑ جائے گا تو پھر اس کے اوپر سختی نہ کی جائے.
ٹھیک ہے. اچھا ایک جو مسئلہ یہ آیا تھا کہ روزہ نہ رکھتا ہو اور تراویح پڑھاتا ہو, مثال کے طور پہ کوئی ایسے عذر میں ہے, یعنی آج کل تو آپ کو پتا ہے الحمدللہ یوں اپنے اسلامی بھائی ماشاء اللہ بہت بڑی دعوت اسلامی ہو گئی, کسی کے ایسے عارضے ہوں, کوئی ٹرانسپلانٹ آپریشن وغیرہ یہ, اور وہ بےچارے مجبوری کی صورت میں روزے نہ رکھ سکتے ہوں, تو کیا ایسی صورت میں وہ اگر جمعے پڑھائیں یا حافظ ہونے کی صورت میں تراویح پڑھائیں؟
دیکھیں مشکل ہے نا اصل میں کہ جو تراویح پڑھائے گا 20 رکعت,
جی
اس کے اندر اتنی قوت موجود ہے کہ وہ 20 رکعت تراویح پڑھا سکتا ہے تو پھر وہ روزہ کیوں نہیں رکھ سکتا؟ روزہ یعنی اعلی حضرت امام علیہ سنت سے بعض سوالات ایسے کیے گئے کہ ایک حافظ ہے وہ اس لیے روزہ نہیں رکھتا کہ اس کو رات کو تراویح پڑھانا ہوتی ہے. بہت سخت تنبیہ فرمائی اس کے اوپر کہ یہ اس کے لیے جائز ہی نہیں اس طریقے سے کرنا, روزہ رکھنا اس کے اوپر فرض ہے. تو جس کا ایسا عارضہ ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو پھر وہ تراویح اس کے لیے بڑی مشکل ہوگی پڑھنا, تو یہ یعنی زمینی حقائق کے تھوڑا خلاف ہو جائے گا. تو اس لیے مشکل ہے کہ جس کو اس طرح کا عارضہ ہو کہ وہ تراویح پڑھا سکے اور پھر وہ روزے نہ رکھ سکے, ایسا نہیں ہوتا. تو اس لیے روزہ بھی اس نے رکھنا ہوگا اور تراویح پڑھانا چاہے تو وہ تراویح بھی پڑھا سکتا ہے.
یہ پوچھ رہے ہیں علی اختر حیدرآباد سے, مفتی صاحب کی بارگاہ میرا سوال یہ کہ کیا چائے پینے سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ ارے بھیا ایسا نہیں کر رہا, بڑی یہ مل رہی, یہ بھی کہیں بند نہ ہو جائے. جی حضرت.
نہیں, چائے پینے سے وضو تو نہیں ٹوٹتا, البتہ چائے یا دودھ وغیرہ یا ایسی کوئی چیز پی جائے کہ جس کی چکنائی آپ کے منہ کے اندر رہ جائے. جیسے ہم چائے پیتے ہیں تو عام طور پہ ہمارے منہ کے اندر ایک چکنائی وغیرہ ہوتی ہے, دسمومت جس کو بولتے ہیں, تو وہ منہ کے اندر ہوتی ہے. تو ایسی کیفیت میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے. اس میں بہتر یہ ہے کہ بندہ پہلے اچھی طریقے سے مسواک وغیرہ کر لے, اور یا مسواک نہیں ہے تو اچھی طریقے سے کلی کر لے تاکہ منہ کی جو چکنائی وغیرہ ہے یہ دور ہو جائے اور پھر خشوع و خضوع کے ساتھ نماز میں داخل ہو سکے.
صحیح. یہ پوچھ رہے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ میرے جہیز کے سامان پر زکات ہوگی یا نہیں, کیونکہ میرا سامان امی کے گھر ہے, کھلا لی ہے, اس صورت میں زکات ہوگی یا نہیں؟ پلیز جواب دیں ایک اسلامی بہن.
جہیز کا جو سامان ہے اگر وہ آپ کا جیسے بیڈ ہوتا ہے, الماریاں ہوتی ہیں, صوفہ سیٹ وغیرہ ہوتا ہے, فریج ہوتا ہے, اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کے اوپر تو زکات فرض نہیں ہوتی. اور جہیز کے سامان کے اندر جو آپ کو سونا چاندی وغیرہ ملی ہے یا نقدی وغیرہ ملی ہے آپ کو, تو اس کے اوپر زکات فرض ہونے کی صورت بن سکتی ہے کہ وہی جو میں نے نصاب ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے کہ اگر وہ 52.5 تولہ چاندی ہے یا 7.5 تولہ سونا ہے یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر آپ کی ضرورت کے علاوہ رقم ہے یا بیچنے کا سامان وغیرہ آپ کے پاس موجود ہے یا یہ سب مل ملا کے یہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو پہنچ جاتے ہیں تو پھر اس صورت میں آپ کے اوپر زکات ہوگی. باقی جو جہیز کا دیگر سامان ہے, برتنے کا جو سامان ہوتا ہے, استعمال کا سامان, اس کے اوپر زکات فرض نہیں ہوگی. ہاں سونا چاہے برتنے کا ہو, چاہے وہ پہننے کا ہو یا چاہے ویسے ہی رکھا ہوا ہو, اس کے اوپر زکات یہ فرض ہوگی.
جی کال دیجیے.
صاحب سے سوال یہ ہے کہ جو بنا ہوا سونے کا ہار ہوتا ہے اس میں ملاوٹ بھی ہوتی ہے, موتی بھی لگے ہوتے ہیں, اس کی زکات کا حساب کس طرح لگا کر زکات ادا کرنی ہے؟
اس کو میکنگ کہتے ہیں.
صحیح ہے, معمولی اس کے اندر جو ہے وہ ملاوٹ ہوتی ہے, تو اصل جتنا سونا ہے اسی کے اوپر یعنی ٹوٹل کے اوپر زکات لگے گی.
ٹھیک ہے. ہاں جی مزید سوال ہے.
اور اس اہل سنت میں مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے, گھر میں نماز پڑھنے کے لیے اقامت کہنا ضروری ہوتا ہے؟
جی کیا فرمائیں؟
جی کہہ لی جائے, اقامت سنت ہے اور اقامت چھوڑنا نہیں چاہیے.
ٹھیک. جی سوال دیجیے.
میں ناصر بات کر رہا ہوں رولپنڈی سے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ بتایا جائے کہ زکوٰۃ مستحق ہونے کے لیے کیا شرائط ہیں؟
زکات
زکات کا مستحق ہونے کے لیے کیا شرائط ہیں؟ جی ابھی جو میں نے نصاب عرض کیا نا چاندی وغیرہ کا سونے وغیرہ کا سارا، اس کے علاوہ ایک اور شرط اس کے اندر یہ ہے کہ ویسے اگر کسی کے پاس گھر کا برتنے کا سامان ہو تو اس کے اوپر زکات تو فرض نہیں ہوتی، اور اس کے علاوہ اس کے پاس فضول سامان موجود ہے جیسے بہت سارے کپڑے ہوتے ہیں، دو دو موٹر سائیکلیں ہیں، دو دو موبائل ہیں جس میں ایک کی ضرورت ہے دوسرے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کے اوپر زکات تو فرض نہیں ہوتی، لیکن اس کے پاس اگر اتنا سامان اس کی ضرورت کے علاوہ ہے جو اس کے استعمال کے اندر نہیں آتا، جیسے دو گاڑیاں ہیں کسی کے پاس یا دو مہنگے والے اس کے پاس موبائل ہیں جس میں سے ایک اس کے کام آتا ہے دوسرا اس کے کام کا نہیں ہے، بس اس نے اسے ہی رکھا ہوا ہے شوق کے طور پر، شوقیہ رکھا ہوا ہے، اور اس کی مالیت جو ہے ان تمام چیزوں کی جو اس کی ضرورت کے علاوہ ہے یہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر پہنچ جاتی ہے، تو اس صورت میں وہ زکات نہیں لے سکتا، تو یہ بھی اس کے لیے شرط ہے کہ اس کے پاس اتنا مال نہیں ہونا چاہیے اور ضرورت کے علاوہ سامان نہیں ہونا چاہیے جو 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر پہنچ جائے، اور وہ سید بھی نہیں ہونا چاہیے.
ٹھیک جی، سوال دیجیے.
میں محمد یاسین بول رہا ہوں لاہور سے. میرا ایک سوال ہے کہ اگر کسی آدمی نے کسی سے پیسے لینے ہیں، کسی کے پاس پیسے قرض ہیں اور وہ اس سے نہ مل رہے ہیں، تو کیا بندہ ان پیسوں کو زکات کی نیت میں بدل کر وہ ان سے نہ لے تو زکات ادا ہو جائے؟
ایسے زکات ادا نہیں ہوگی کہ آپ فقط اس کو معاف کر دیں، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ اس کو رقم دے دیں، اور رقم دینے کے بعد زکات، جبکہ اس کو زکات لگتی ہو، یعنی وہ ایسا شخص ہو کہ جس کو زکات لگتی ہے، اتنا زیادہ وہ مقروض ہے، تو پھر اس کو زکات دے دیں زکات کی مد کے اندر، اور اس کے بعد وہ آپ کو واپس کر دیں، تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے زکات ادا کی، اس کو زکات ادا ہو گئی، اب وہ اس زکات کی رقم سے آپ کا قرض واپس کر دے گا، تو یہ جائز ہے.
ٹھیک ہے. اچھا، کافی سارے میسیجز یہاں پر آ گئے ہیں. یہ پوچھ رہے ہیں کہ مصطفی کی بارگاہ میرا سوال یہ کہ رکوع سے کھڑا ہو کر کتنی دیر رکنا واجب ہے، اور حنفیوں اور شافیوں کے نزدیک کیا اس میں کوئی فرق ہے کچھ پڑھنے میں یا؟
ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جو اس کو بولتے ہیں قوما
جی،
تو اس میں جو کھڑا ہوگا وہ کم از کم ایک سبحان اللہ کی مقدار یہ کھڑا ہوگا.
صحیح.
اتنی مقدار یعنی کمر سیدھی کرنا اور اتنی دیر تک کھڑا رہنا کہ ایک سبحان اللہ کہہ لیا جائے.
صحیح.
اور اس میں جو مقتدی ہے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ یہ کہے اللہم ربنا ولک الحمد، یہ الفاظ کہے، یہ اس کے لیے اچھا ہے. یہ احناف کا موقف ہے، شوافی کے یہاں ممکن ہے کہ اس کے اندر اور بھی کچھ زیادتی ہو.
اچھا، اس میں اگر کوئی زیادتی کرے حمدن طیبن کثیرن
مبارکن، یہ بھی ثابت ہے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ اس حوالے سے موجود ہے، یہ الفاظ بھی وہ کہہ لیتا ہے تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے.
ٹھیک. صدقہ دینا ہو تو بہن کو بھی دے سکتے ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں.
اگر نفلی صدقہ ہے تو اس میں کوئی حرج ہی نہیں ہے کہ بہن بھائیوں کو دے سکتے ہیں، اور دینا افضل ہی ہے، یعنی اگر وہ مستحق ہیں تو ان کو دینا اچھا ہے، اور اگر صدقہ واجبی ہے جیسے زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، اس طرح کے جو واجبی صدقات ہوتے ہیں تو اس صورت میں بہن کو دے سکیں گے جبکہ بہن کو زکوٰۃ لگتی ہو، وہ شرعی فقیر ہو، زکوٰۃ کی مستحق ہو، تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور اس کو دینا یہ بہتر ہے.
ٹھیک. یہ پوچھ رہے ہیں کہ آج کل نیٹ پر حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کچھ معاملات اور یہ ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے کہ کیا اس کی نشانیاں ہیں یا کیا اس کے بارے میں احادیث میں بیان فرمایا گیا؟
اس پر میں نے کچھ مختصر سا کلپ جو ہے وہ ریکارڈ کروایا تھا جو میرے آفیشیل پیج پر موجود ہے مفتی حسان عطاری کے نام سے.
صحیح.
اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، تو وہاں اس کی تفصیل آپ کو مل جائے گی. امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا آنا تو برحق ہے کہ آپ تشریف لائیں گے ہی لائیں گے، کہ کثیر احادیث طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے آنے کی یہ خبر دی ہے، اور تقریباً کو 250 کے قریب صحابہ اور تابعین وغیرہ کے اقوال مل ملا کے بنتے ہیں کہ جس میں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی خبر بھی دی گئی ہے، نشانیاں بھی بیان کی گئی ہیں.
صحیح.
اب اصل میں مسئلہ یہ ہے، دو باتیں ہیں، کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آنا ہے اس کی نشانیاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، لیکن چونکہ یہ سارے کے سارے معاملات ہیں غیب کے.
صحیح.
غیب کے معاملات ہیں، تو اس لیے ایسا نہیں ہے کہ بندہ تمام کی تمام نشانیاں فوری اس کو ملا کے ایسا بنا لے کہ جی ابھی امام مہدی بس یہ 2-3-4-5 سال میں تشریف لے آئیں گے، تو ہم ایسا نہیں کہہ سکتے. حدیث پاک میں یہاں تک موجود ہے کہ اگر دنیا کی عمر میں ایک دن یا ایک رات بھی باقی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس قابل بنائے گا کہ وہ اس امت کی رہنمائی کر سکیں گے اور یہ دنیا جو ظلم سے بھری ہوئی ہوگی اس کو عدل سے بھر دیں گے۔ تو ان کا آنا تو برحق ہے، وہ تشریف لے کر آئیں گے، لیکن کب تشریف لائیں گے اس کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، لیکن ان نشانیوں کا کب ظہور ہوگا یہ اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے۔ لیکن امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو تشریف لانا ہے، اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، صحابہ نے اتنے واضح انداز میں بیان کیا ہے کہ جب آپ تشریف لے کر آئیں گے نا، تشریف لے کر آئیں گے تو کسی طرح کا شبہ کوئی نہیں ہوگا، آپ کو فوری طور پر پہچان بھی لیا جائے گا اور آپ کی پیروی کرنے والے آپ کی پیروی بھی کریں گے۔ اب وہ کب تشریف لاتے ہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے، ورنہ ہر میں یہ جو حالات ہمارے چل رہے ہیں نا، تو اس میں اس طرح کا تذبذب پیدا ہوتا ہے کہ بس اب جو نشانیاں ہیں نا وہ پوری ہوتی چلی جا رہی ہیں، ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، یہ بہت دفعہ ایسا ہو چکا ہے۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے المقاصد الحسنہ میں مجددین کا تذکرہ کیا کہ ہر صدی کے اندر جو مجدد آتے ہیں ان کا تذکرہ کیا، اور پھر اپنی صدی کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا کہ شاید ہماری صدی کے اندر جو مجدد ہوں گے وہ امام مہدی رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ اس پر اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا، حاشیہ لکھا، اور یہ فرمایا کہ اصل وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو اس وقت کے حالات دیکھے نا، تو حالات کے پیش نظر یہ سمجھے کہ اب قیامت قریب آ گئی، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید ہماری صدی کے اندر تشریف لے آئیں گے، لیکن اس کو بھی 500 سال گزر چکے۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 902 ہجری کے اندر آپ کا وصال ہوا اور آج تقریباً 1441 سنہ ہجری یہ چل رہا ہے۔ تو اس لیے کب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر آتے ہیں یہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن تشریف لائیں گے، ان کا عقیدہ ہمارا ہے کہ وہ تشریف ضرور لے کر آئیں گے۔
صحیح۔
مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے، میری وی سی نکلی تھی کوئی تقریباً 12 لاکھ روپے کی، تو میں نے اسی ٹائم ہی جو تھا اپنا زکات ادا کر دیا تھا جیسے صاحب کے شرعی صاحب سے، اب اس کو 11 ماہ گزر چکے ہیں، کیا اب میں دوبارہ بھی ابھی دے سکتا ہوں رمضان شریف میں، یا میرا جو ہے ہو گیا ہے؟ یہ میرے رہن میں فرمائیں مہربانی۔
جی
اگر تو یہ صاحب نصاب پہلے سے تھے، یعنی آپ اگر صاحب نصاب پہلے سے ہیں، 12 لاکھ ملنے سے پہلے بھی آپ صاحب نصاب تھے اور اب یہ 12 لاکھ آپ کو ملے ہیں اور آپ نے ٹوٹل جو آپ کے اوپر زکات بنتی تھی وہ ساری کی ساری نکال دی، تو زکات تو ویسے آپ کی ادا ہو گئی، لیکن اب یہ دیکھنا یہ ہوگا کہ آپ کے اوپر زکات فرض کب ہوتی ہے۔ یعنی اب یہ 12 لاکھ مثال کے طور پہ 11 مہینے پہلے آپ کو ملے تھے اور زکات آپ کے اوپر جو فرض ہو رہی تھی اس کے اگلے مہینے آپ کے اوپر فرض ہو رہی تھی، تو اگر آپ ٹوٹل رقم کی زکات نکال چکے، اس کے اندر 12 لاکھ بھی جو زکات تھی وہ اس کی بھی زکات آپ نے نکال دی، تو زکات آپ کی ادا ہو گئی۔ ابھی جو آپ زکات نکالیں گے وہ ایڈوانس کی زکات ہوگی،
ٹھیک،
یعنی کیونکہ 10 مہینے ہوئے تو 2 مہینے اس کا مطلب ہے کہ آگے ان کے پاس ہونے کے باقی ہیں، تو ابھی 2 مہینے پہلے آپ زکات نکالیں گے تو زکات آپ کی ادا ہو جائے گی۔ البتہ 2 مہینے کے بعد اگر آپ کے مال کے اندر کسی طرح کا کوئی اضافہ ہو جاتا ہے، تو جتنا اضافہ ہوا ہے اتنی رقم کی زکات مزید آپ کو نکالنا ہوگی۔ مثلاً 20 لاکھ روپے کی زکات آپ نے ٹوٹلی نکالی تھی، لیکن ابھی آپ مثال کے طور پہ 20 لاکھ روپے کی زکات نکال دیتے ہیں اور 2 مہینے کے بعد آپ کے اوپر زکات فرض ہو رہی ہے، تو یہ 20 لاکھ اور 2 مہینے کے بعد مثال کے طور پہ آپ کے پاس 24 لاکھ روپے ہو جاتے ہیں، تو جو 4 لاکھ کی رقم آپ کے پاس مزید آئی ہے اس کی زکات آپ کو مزید نکالنا۔
ٹھیک جی، سوال جی،
میرا کوشچن یہ ہے، اگر ایک گھر لیا ہے ہم نے فور تجارت کے پرپز کے لیے، تو وہ جب اس کو مہنگا ہو جائے پھر بیچنے کی نیت سے، 5 سال بعد اگر کوئی بیچتا ہے تو ہر سال زکات دینی پڑے گی، یا جب سیل ہوگا پیسے ملیں گے اس وقت ہم زکات دیں، اس وقت 1 سال کی زکات دینی پڑے گی یا 5 سالوں کی؟
جی
جب اس کو بیچنے ہی کی نیت سے لیا ہے کہ اس کو ہم بیچیں گے، تو اس صورت میں تو زکات ہر سال آپ پر فرض ہوگی اور جو اس کی مارکیٹ ویلی ہوگی اسی کے اعتبار سے آپ کو ہر سال زکات نکالنا ہوگا۔
ٹھیک جی، سوالات تو بہت سارے ہیں۔ اگر زوجہ کے پاس 5 تولہ سونا ہو، شوہر کے پاس 10 تولہ ہو، اور شوہر صرف اپنے سونے کی زکات دے گا یا زوجہ کے سونے کی بھی زکات وہ اس میں ایڈ کرے گا؟
تفصیل بیان کر چکا ہوں کہ صرف 5 تولہ سونا ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں زوجہ کے اوپر تو زکات ہے ہی نہیں۔ اگر زوجہ کے اوپر زکات بنتی ہے، مثلاً اس کے پاس چاندی وغیرہ بھی موجود ہے کہ ملا کے زکات کے نصاب کو پہنچ جائے، تو جو زکات دینی ہے وہ زوجہ نے ہی دینی ہے، البتہ اس کی اجازت سے شوہر بھی اس کی طرف سے زکات ادا کر سکتا ہے۔
صحیح۔ اچھا یہ پوچھ رہے ہیں کہ زکات کی رقم کسی کی شادی پر استعمال ہو سکتی ہے؟
جو جس کو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے, اس کو زکوٰۃ لگتی ہے, آپ نے اس کو زکوٰۃ دے دی, اب وہ شادی میں استعمال کرتا ہے تو یہ استعمال کرنا جائز ہے. تو یہ دیکھنا ہوگا اول کہ جس کو آپ دے رہے ہیں اس کو زکوٰۃ لگتی ہے یا نہیں. دوسرا, اب زکوٰۃ جو ہے اس کا مقصد ہے مستحق کی مدد کرنا. بعض اوقات شادیوں کے اندر وہ غیر شرعی کام کیے جا رہے ہوتے ہیں کہ جس کی شریعت اجازت دیتی نہیں ہے, یا بہت زیادہ فضول خرچی اس میں کی جا رہی ہوتی ہے. تو پھر جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کو آپ دیکھ کر دیں کہ وہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی زکوٰۃ کے اس کا مقصد تھا کہ کسی مستحق کی مدد کرنا, اور پتہ چلے کہ وہ زکوٰۃ کو ایسے کاموں کے اندر استعمال کر رہا ہے کہ جو زکوٰۃ کے مقاصد کے اندر سے نہیں آتے. تو اس بات کی بھی احتیاط یہ ضروری ہے.
جی سوال دیجیے.
میرا مفتی حسان صاحب سے یہ سوال ہے کہ نماز میں ہلنا کیسا ہے؟
نماز میں جھومنا یہ پسندیدہ نہیں ہے. بعض لوگ بالکل جو ہے وہ جھوم جھوم کے نماز پڑھتے ہیں, یہ مکروہ ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. بالکل آپ کھڑے ہو کر توجہ کے ساتھ نماز ادا کیجیے.
جی ایک اور سوال.
معلوم یہ کرنا تھا کہ ایک بندے سے پیسے لینے ہیں 2 لاکھ یا 2.5 لاکھ, تو وہ 15 سال گزر گئے ہیں ابھی تک اس نے دیے نہیں ہیں, تو آگے بھی ملنے کی امید نہیں ہے, تو اس میں کیا ہوگا زکوٰۃ وغیرہ کا؟ اور اگر کسی نے کوئی پلاٹ لیا ہو اور بیچنے کے لیے, لیکن 2 مہینے بعد اس کا پروگرام بنتا ہے کہ یہ رکھ لیتا ہوں اس میں گھر بنا کے, تو اس پہ زکوٰۃ لگے گی یا نہیں لگے گی؟
جی
قرضے کے حوالے سے تو میں کافی دفعہ بیان کر چکا کہ جب ملنے کی امید ہے یا گواہ موجود ہیں کہ جو بتاتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے کہ اس نے قرضہ لیا ہوا ہے, یا وہ خود اقرار کر رہا ہے کہ میں قرضہ میرے اوپر ہے, تو اس صورت میں تو آپ کو زکوٰۃ اس پر دینا ہوگی. بہتر یہی ہے کہ ہر سال آپ اس کی زکوٰۃ ادا کرتے رہیں. اور پلاٹ آپ نے جب لیا تھا بیچنے کی نیت سے تو اس پر تو زکوٰۃ فرض تھی, لیکن اگر آپ کی نیت تبدیل ہو گئی کہ اب آپ نے اس کو بیچنا نہیں ہے, اس کو اپنے پاس رکھ لینا ہے کہ اس پر رہائش اختیار کریں گے, تو اب اس پلاٹ کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی.
ٹھیک. اچھا یہ پوچھ رہے ہیں کہ میری نانی 20 سال سے بیمار ہیں, روزہ نہیں رکھ سکتی, تو وہ کیا فدیہ ادا کر سکتی ہیں روزے کے؟
اگر آپ کی
اس میں اور بھی پورے فدیے کے موضوع کو اگر آپ ایڈ کر دیں.
اگر تو آپ کی نانی اس عمر کو پہنچ چکی ہے کہ اب ان کے ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہو سکیں, اور اتنی قوت ان کے اندر, اتنی طاقت ان کے اندر آ سکے کہ یہ روزے رکھ سکیں, تو اب یہ شیخ فانی کے حکم میں ہو جائیں گی, اور ان کے اوپر اب روزے کی جگہ اگر یہ فدیہ دینا چاہیں تو فدیہ دے سکتی ہیں. اور فدیہ یہ ہوگا کہ ایک روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر کی رقم یہ جو شریف فقیر ہے اس کو دینا ہوگی, اور 30 روزے ہوتے ہیں تو 30 روزوں کا ایک ایک صدقہ فطر یہ شریف فقیر کو دینا ہوگا. ہاں البتہ اللہ تعالیٰ آپ کی نانی کو شفا عطا فرمائے, صحت عطا فرمائے, ان کو اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ روزے رکھ سکیں, تو پھر ان کے اوپر لازم ہوگا کہ جتنے بھی روزے چھوٹے ہیں ان تمام کی انہوں نے قضا کرنی ہے, وہ فدیہ نفلی فدیہ ہو جائے گا.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر فدارین. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو بھی خوب برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ بڑی اچھے انداز کے ساتھ ہماری رہنمائی فرمائی. اللہ عزوجل جو ہم نے باتیں سیکھی اس پر اسے یاد رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا علم دین حاصل کرنا اور سننا سنانا سیکھنا سکھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھے, یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے, چلو